دار الہدا، بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور سی ڈیز کا مرکز دار الہدا۔
والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، گفتگو جب یونیورسٹی کے اندر علمی ماحول میں ہو رہی ہو تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ بحث کے عنوان کا پورا استقصاء کیا جائے۔ ہمارا آج کا عنوان غزوہ ہند ہے۔ بلا شبہ بہت سی باتیں غزوہ ہند سے متعلق اور اس حوالے سے ہند میں مسلمانوں کی آمد کی بابت بتلائی گئیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاحال لفظ غزوہ ایک تعارف کا متقاضی ہے۔ غزوہ، آپ سب جانتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں حرب، جنگ، جب سے انسان شروع ہوا ہے جنگ اس کے ساتھ رہی ہے، قومیں برسر پیکار ہوتی آئی ہیں۔ ہمیں واضح یہ کرنا ہے کہ وہ جنگ غزوہ کب بنتی ہے۔ اس کے بعد ہم یہ جائزہ لیں گے کہ غزوہ ہند کیا ہے اور دوسرے غزوات کیا ہیں۔ انسان اپنی بادشاہت، تسلط، دولت کی ہوس، اپنی مطامع، اپنے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے لڑتا ہے، لڑتا تھا، لڑتا رہے گا، یہ اس کی تاریخ ہے۔ اس قسم کی جو جنگیں آئیں ان کو صرف جنگیں کہا جاتا ہے، مگر جب اس تصادم کے پیچھے کسی نظریاتی قوت کی کار فرمائی ہو تب وہ غزوہ بنتی ہے۔ یہ بات طالب علموں کے سمجھنے کی ہے۔ باہم انسانوں کا جو تصادم ہوتا ہے اس کے پیچھے اگر عامل نظریاتی قوت ہو تب وہ غزوہ کہلاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، بدر، احد، احزاب، یرموک، تبوک، یہ سارے اسلامی غزوات تھے۔ تاریخ میں غزو الاسلامی کے ڈیسک پر ان کو رقم کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان ساری جنگوں کے پیچھے صرف سلطنت یا حکومت یا علاقہ یا وسائل کی لوٹ یہ کار فرما نہیں تھا، بلکہ ان کے پیچھے لا الہ الا اللہ کا تصور کار فرما تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں عقیدہ توحید کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے، کفر نے اس پر تصادم کیا، تعارض کیا، مقاومت کی، اسلام نے ان کی قوت کو توڑا، یہ سارے کے سارے غزوات تاریخ میں رقم ثبت ہوئے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جنگوں کے پیچھے جب نظریاتی قوت عامل کے طور پر کار فرما ہو تب وہ غزوہ بنتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، صلیبی جنگیں، ان کو غزو الصلیبی، عرب مورخین، علماء، فلسفر الغزو الصلیبی، صلیبی جنگوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہودیوں نے جو جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی ان کو الغزو الصہیونی کہا جاتا ہے، الغزو الصہیونی۔ اسلام کے اندر جنگوں کی تاریخ وسیع ہے، اس کو اس کا احاطہ کرنے کے لیے اسلام کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے اور کفر دنیا میں کس طرح اسلام کی معارضت کرتا ہے، میرے طالب علم بھائیوں یہ سمجھنا آپ اور ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو نہ سمجھیں، اس موضوع کا اس کی تمام گہرائیوں کے ساتھ احاطہ نہ کریں تو ہم غزوہ ہند کے عنوان کو بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ یہ بات یقینی ہے، اسلام اللہ رب العزت کا دین ہے، اللہ کا دین ہے. قرآن مجید نے اس کو دین اللہ کہا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ. اسلام اللہ کا دین ہے. جو اللہ کے بندے ہیں ان پر یہ دنیا میں لاگو ہوتا ہے. جو اللہ کے باغی ہیں, اللہ کے عدو ہیں, وہ اس کے سامنے ایک سد, ایک رکاوٹ کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں. ان کے درمیان اس دین کے احقاق کے لیے, اس کے اثبات کے لیے, اس کو ثابت غالب کرنے کے لیے جو حرب ہوتی ہے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے. مسلمان جنگوں سے ناواقف نہیں, لیکن ایک غلطی مسلم علماء اور مسلمان دانشور کر چکے, وہ یہ ہے کہ جب تک کفر کی طرف سے معارضت میدان جنگ میں ہوتی آئی ہم سمجھتے رہے کہ جنگ ہے, صلیبی جنگ ہے, صہیونی جنگ ہے, مشرکین کی جنگ ہے, مسلمان ان ٹائٹلز پر لڑا, اس میں کوئی شک نہیں. اس کے جہاد کی تاریخ بڑی درخشاں ہے, بڑی واضح ہے, بلکہ ملت اسلامیہ کا عروج اور جہاد کی تاریخ یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے, اور اقوام عالم پر اس کے مثبت اثرات بڑے واضح نمایاں نظر آتے ہیں. لیکن غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ کفر نے, کافروں کی قوتوں نے, ان کے دماغوں نے, ان کے بڑے بڑے جو فلوسفرز تھے, جو ان کے پروفیسرز تھے, انہوں نے جب اسٹریٹجی چینج کی, حکمت عملی کو بدلا, تھا وہ غزب بھی ہم اس کو سمجھ نہیں سکے. انہوں نے اپنی پالیسی چینج کی, اسٹریٹجی بدل لی, جنگ کا میدان بدل دیا, گراؤنڈ پچ جس پر وہ معرکہ لڑا جا رہا تھا جنگ کا, وہ انہوں نے بدل دیا, انداز بدل دیا, ہم اس کو سمجھ نہیں پائے. نتیجتاً ہم آج اس انحطاط کا شکار ہیں جس میں جب قومیں اپنے نظریات کی دفاع کے لیے قوت استعمال کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو وہ منحطت ہو جاتی. آج جو ہمارا آج ہے, ہم اس پہ نہیں سوچتے کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ کیا ہے. فعلاً فی الحقیقت یہ غزب ہے جس پر کافر ہم سے لڑا, اس کی اسٹریٹجی کو سمجھ نہیں پائے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہماری ساری زندگی کے ہر شعبے پر حاوی اور محیط ہوتا ہے, اور ہم اس کے نظام کے پارٹ پارسل بن کے رہ گئے. یہ بھی غزب تھا جس کو ہم نے سمجھا نہیں. تصادم اس میں تھا, دشمنی, معادات, معاندت اس کے اندر تھی. کافروں کی قوتیں اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہتی تھیں, لیکن وہ یہ جان گئے کہ مسلم بازو کی قوت, اسلام کی تلوار کی کاٹ, ہم میدان جنگ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا انہوں نے غزو بدل لیا, غزو العسکری کی بجائے غزو الفکری آیا, غزو العلمی آیا. یہ سب غزو تھا. آج بھی عرب علماء, یونیورسٹیوں کے پروفیسرز باقاعدہ اس بات پر لکھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور یہ انہی مصطلحات کے ساتھ معروف ہے ساری علمی دنیا میں. غزو الفکری, ذہن سازی, ذہن بدلنا, توجہ کو بدل دینا, دماغ کو دھو دینا, زاویہ فکر و نگاہ کو بدل دینا, تصورات کو بدل دینا, یہ غزو ہے باقاعدہ. جنگ ہے یہ. ہاں, اس کا میدان میدان جنگ نہیں, یونیورسٹیاں اس کا میدان بنی, یونیورسٹیز اس کا میدان بنی. تعلیم کے محاذ پر غزو ہوا, کالجز, مدرسے, نظام تعلیم, اس سارے میں جنگ ہوئی. مگر ہم ایک محدود لمیٹڈ کانسیپٹ رکھتے تھے, ہم سمجھ نہ سکے. ہمیں غزوہ وہی سمجھ میں آتا تھا جس میں دو آدمی تلوار پکڑ کر آمنے سامنے لڑ رہے ہو. اس کے علاوہ ہمارے تصورات کسی اور غزو کا احاطہ علمی نہ کر سکے. وگرنہ فی الحقیقت, اور یہ بالکل اسٹیبلشڈ بات ہے, یہ کہ تعلیم کے میدان میں, یونیورسٹیز کے اندر, ثقافت کے میدان میں جو کلچرل ڈیسک ہے, صحافت کے میدان میں جو میڈیا ہے, اقتصاد کے میدان میں جس کو اکنامک چارٹر کہا جاتا ہے, سارے میادین میں, ہر فیلڈ میں غزب ہوا, جنگ ہوئی, کافر لڑتا رہا, ہم سوئے رہے. اس لیے کہ ہم فالو نہیں کر سکے اس کے ساتھ ساتھ, اس کی اسٹریٹجی کو ہم سمجھ نہیں پائے. اس نے پہلو بدلا, پینترا بدلا, ہم ذہنی طور پر تیار نہ تھے, ہم سمجھے کہ غزب اب نہیں ہے. یہ ہم کو سسٹم دے رہا ہے، یہ ہمیں ڈیولپ کر رہا ہے، ہمارے یہ ترقی کر رہا ہے، ہمارے ملک کو انڈسٹری دے رہا ہے، یونیورسٹی کو تعلیم دے رہا ہے، ہم کو کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری دے رہا ہے۔ ہم یہ سمجھے ہی نہیں کہ یہ علمی، ثقافتی، تمدنی، فکری محاذوں پر ہم سے جنگ کر رہا ہے۔ جہاد ایک محدود عمل کو نہیں کہتے، جہاد ایک مربوط باقاعدہ محیط عمل ہوتا ہے جو ایک نظریاتی جماعت کو ہر پہلو سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ وگرنہ اب آپ دیکھیے تو صحیح، آپ طالب علم ہیں، آپ کے اندر کھل کے بات کرنے کو جی چاہتا ہے کیونکہ آپ سمجھنے کی صلاحیت یقیناً رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو روشن دماغ، عقل، فکر دیا۔ بامبے فلم انڈسٹری یا ہالی ووڈ فلم انڈسٹری آپ کے خیال میں وہ ٹی وی پر ہمیں صرف تفریح مہیا کرتی؟ کیا وہ ہمارے اتنے ہمدرد و بہیخواہ ہیں کہ وہ ہمارے اکتائے ہوئے، تھکے ہوئے یہ مزدوروں کو یا طالب علموں کو یا دفتری لوگوں کو تفریح کے لیے ٹیلی ویژن پر یہ ریکریشن دیتے ہیں؟ نہیں، فی الحقیقت ایسا نہیں ہے۔ وہ کلچرل لیول میدان میں ثقافتی محاذ پر غزو ثقافی ہو رہا ہے، تہذیبوں کی جنگ ہو رہی ہے، مسلم تہذیب کو باقاعدہ بدلا جا رہا ہے، اس کے لباس کو، اس کی شکل کو، اس کے لائف سٹائل کو، اس کے ڈائلوگ سٹائل کو، ہر چیز کو بدلا جا رہا ہے، باقاعدہ جنگ لڑی جا رہی ہے، ہم اس سے آگاہ ہی نہیں۔ اس لیے کہ ہمارے خیال میں جو غزو کا تصور ہے وہ نہایت محدود ہے۔ میرے بھائی، کافر اور ملت کفر کبھی ملت اسلامیہ کی دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتی۔ یہ فیصلہ قرآن مجید کا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس فیصلے کو بارہا تکرار سے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہودیوں نصرانیوں سے کبھی امن کی حالت میں نہ آنا، کبھی نہ سمجھنا کہ وہ تمہارے دوست ہیں، وہ ایک فیلڈ میں مار کھائیں گے تو دوسرے میں آئیں گے، دوسری پچ پہ ہار جائیں گے تو تیسرے گراؤنڈ میں پہنچیں گے۔ فتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ شیطان کے دوست ہیں، ان کو دشمن سمجھنا، کبھی ان کے ساتھ کو ایگزسٹنس، کو آپریشن اختیار نہ کر۔ ہم اس کو فالو اپ نہیں کر سکے، ہم نے اپنے نظریے کی صحیح حفاظت نہیں کی۔ ہم نے جنگ بدر، احد کو بہت پڑھا، سیرت و تاریخ کے جلسے اور جہاد اور مجاہدین اور یہ شان کے قصے بڑے سنے، قربانیوں کا ذکر بھی بڑا کیا، مگر ہم نے یہ بالکل نہیں سمجھا کہ اسلام اصل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے، اور اس ذمہ داری کے ادا کرنے کا صحیح طریق کہاں۔ میں اس کو ناانصافی سمجھتا ہوں اگر میں آپ کے اذہان و عقول کو دھوئے بغیر، باقاعدہ ان کو سیکل کیے بغیر غزوہ ہند کے اسٹیج سے اپنی گزارشات کر کے چلا جاؤں اور آپ کی برین واشنگ نہ کرتا جاؤں، واللہ میں اپنے کو منصف نہیں پاتا۔ اس وجہ سے میں نے اس موضوع کو پھیلا کر، محیط کر کے اس کی صحیح گہرائیوں سے اس کو پکڑا۔ آپ دیکھ لیجئے آپ کی زندگی کا ہر شعبہ، کوئی ڈیسک ایسا نہیں ہے جس پر آپ اسلام کو اس وقت شکست خوردہ، حزیمت زدہ نہ پاتے ہو۔ آپ اپنے ملک میں نہیں، پوری اسلامی برادری کے ہر ملک میں، ہر فیز پر آپ دیکھیں گے کہ سارا عالم اسلام سارے کے سارے عالم کفر سے شکست خوردہ ہے۔ اس لیے کہ غزو ہوا، جنگ ہوئی، جنگ جاری ہے۔ خدا کی قسم آج بھی اس جنگ کے سپاہی لڑنے آتے ہیں، ہم ان کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ولیم پیری اور ڈگلس ہرٹ جیسے جو صرف وزرائے خارجہ کے نام سے آتے ہیں، یہ صرف امن و آشتی یا دوستی کا پیغام لاتے ہیں؟ یہ باقاعدہ جنگ کرنے آتے ہیں، جنگوں کے سپاہی ہیں، ہم ان کو دشمن نہیں سمجھتے، پروٹوکول دیتے۔ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ان کی اطاعت کو پوری طرح اختیار کیے ہوئے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کے نام اور ہیں، ہمارے نام اور ہیں، وہ ظاہراً انکار کرتے ہیں، ہم ظاہراً اقرار کرتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل، جامع، مربوط نظام حیات ہے، اپنی بنیاد رکھتا ہے، کامل بنیاد ہے۔ اسلام اللہ کا دین ہے، واضح ہے، سارے کے سارے تصورات کو صحیح صحیح خانوں میں فٹ کرتا ہے۔ کیوں فٹ کرتا ہے؟ اس لیے کہ جب غزو ہو، مسلمان ہر ہتھیار کو صحیح جگہ سے پکڑ کر صحیح طور پہ استعمال کر سکے۔ یہ ضرورت ہے، یہ اسلام سارے تصورات کو جو کائنات میں مسلمان کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان کو ان کے صحیح مقام پر فٹ کرتا ہے. اس لیے کرتا ہے کہ غضب ہر سٹیج پر ہونا ہے, جنگ غزوہ ہر محاذ پر ہوگا, اس کو جب ضرورت پڑے جس ہتھیار کی اس کو استعمال کرے. اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا تصور دیا کہ ہم کون ہیں؟ ہم مخلوق ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں. ہم ماسز پبلک عوام اللہ کی مخلوق ہے. اللہ ہمارا خالق ہے, یہ اسلامی تصور ہے. اس تصور سے جو چیز آیا ہوتی ہے, جو ترشح اس سے ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ جو مخلوق ہے وہ کمزور ہے, وہ طاقتور نہیں ہے, جو خالق ہے قوت اس کی ہے. تھوڑا آگے چل کے دیکھیے آپ کہ یہ بات کہاں آ کر کے انشاءاللہ صحیح طور پہ فٹ ہوتی. ہم سارے یہ اعتراف کریں کہ ہم مخلوق ہیں, خلق اللہ ہے, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ ہمارا خالق ہے. جب اللہ ہمارا خالق ہے تو وہ طاقتور ہے, اور جب وہ طاقتور ہے تو ہم طاقتور نہیں ہیں, ہم کمزور ہیں. ان القوت للہ جميعا, دنیا میں اس وقت بہت بڑا غزوہ ہو رہا ہے اس بات پر کہ قوت کس کی ہے, اللہ کی عوام کی. میں اپنے طالب علم ساتھیوں سے ملتمس ہوں کہ وہ اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس وقت دنیا میں بہت بڑا غزوہ بپا ہے اس بات پر کہ قوت کس کی ہے, کیونکہ جس کے حق میں فیصلہ ہوگا حکمرانی پھر اس کی دن. دنیا کا حاکم کون ہوگا جو دنیا میں قوی ہوگا؟ اس پر مارکہ ہے, باقاعدہ جنگ ہے میرے بھائیوں. اس پر آپ کے ملک میں, مصر میں, شام میں, ترکی میں, مراکش میں, الجزائر میں, پوری مسلم دنیا کو ابتلاء میں ڈال دیا گیا. ایک مارکہ ہے باقاعدہ, اس پر جنگ ہو رہی ہے کہ طاقت کا سر چشمہ اللہ ہے یا عوام. چونکہ اسلام کو یہ جنگ لڑنی ہے, لہذا قرآن مجید اس تصور کو واضح کرتا ہے, ان القوت للہ جميعا, قوت صرف اللہ کی, سب کی سب قوت اس کی, وہ خالق ہے. تم مخلوق ہو. جب تم مخلوق ہو تو عاجز ہو, کمزور ہو, ضعیف ہو, سائل ہو, محتاج ہو, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے قوت نہیں جتاؤ. حکم کس کا ہوگا یہ ایک دوسرا محاذ ہے. حاکمیت کس کی ہو یہ ایک محاذ ہے. اس پر جنگ ہوئی ہے باقاعدہ, وہ جنگ جو فرانس کی اور امریکہ کی باقاعدہ یونیورسٹیوں نے لڑی ہے, اور ہم اس میں ہارے. انہوں نے کہا کہ حاکمیت عوام کی, گورنمنٹ آف دا پیپل. اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں ہتھیار دیا تھا, حکم للہ. دیکھنا مسلمان, اے مسلم مومن, اس ہتھیار کو کبھی سرنڈر نہ کر دینا. یہ تیرا ویپن ہے, تیرا سٹنگر ہے, کہ تیرا حاکم تیرا اللہ ہے. جب تو یہ کہے گا کہ حاکم اللہ ہے, اس کا فائدہ تجھے کیا ہوگا؟ تو تلوار اٹھائے گا, امریکہ تجھے دہشت گرد کہے گا, کہے گا تلوار گرا. تو کہے گا نہیں, مجھے حکم میرے رب کا ہے کہ میں تلوار نہ گرا. کب تک نہ گراؤں؟ جب تک بل کلنٹن جزیہ نہ دے. حتی یعطوا الجزیہ عن ید, جان میجر ہو, بل کلنٹن ہو, نسیمہ راؤ ہو, جب تک وہ ہاتھ سے تھیلی جزیہ کی لے کر وہاں باہر دروازے کے نہ کھڑا ہو, مسجد کی سیڑھیوں کے مسجد میں بھی آ نہ پائے, کیونکہ وہ مشرک و پلید. تیرے پاس ہتھیار ہے, تو یہ جہاد کیوں کر رہا ہے؟ ہولی وار کہ مجھے میرے رب نے کہا ہے. کیوں کہا تیرے رب؟ وہ میرا حاکم ہے, اس نے حکم دیا ہے. سیکیورٹی کونسل, یو این او, یونیسیف, یونیسکو, عالمی ادارے, جنوا کا عدالتی بینچ, میرے لیے کوئی چیز حاکم نہیں ہے. میرا اللہ جو ساری کائنات زمین و آسمان کا مالک ہے, وہ میرا حاکم ہے, یہ میرا ہتھیار ہے. وہ حکم دے گا, میں کھڑا ہوں. ان الارض للہ, زمین اللہ کی, الخلق للہ, مخلوق اللہ کی, الامر للہ, حکم طاقت اللہ کی. ان القوت للہ, قوت اللہ کی. اس کے بعد قانون کس کا ہے؟ یہ بہت بڑی جنگ لڑی گئی, قانون کس کا ہے؟ کون بنائے گا قانون؟ عوام بنائیں گے. لیجسلیشن کا حق پارلیمنٹ کو ہوگا. ہاں میرے بھائیوں, اس کو سمجھو, غزوہ ہند یوں سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر نہ ہوگا. خدا کی قسم, آپ نہ غزوہ مراکش جیت سکے, نہ غزوہ افغانستان جیت سکے, نہ آپ غزوہ ہند جیت سکے. کیوں آ رہے ہیں آپ غزوہ افغانستان؟ میرے ساتھی کہتے ہیں روس ٹوٹ گیا. خدا کی قسم, روس نے تمہارے پاس سے بندوقیں گرا کر تم کو پھر انتخاب دے دیا افغانستان. تو دم لٹک گیا سولی پر انتخابات کی، روس ابھی زندہ ہے مسلمانوں کے لیے وبال بن کے کھڑا. ہاں تم جیتے تھے، تم اللہ کو مان کر جہاد کر رہے تھے، روس بھاگ رہا تھا، انہوں نے تم پر ایک پینترا بدلا، تم اسٹریٹجی کو فالو اپ نہیں کر سکے. انہوں نے کہا ہتھیار چھوڑ دو، ہم فوج نکالتے ہیں، تم انتخاب لے آؤ، ہماری فوج چل جائے گی، ہمارا انتخاب وہ کام کرے گا جو ہمارا جرنیل کرتا. کہیے ربانی جیتا یا احمد شاہ مسعود یا حکمت یار، کون جیتا؟ انتخاب جیتا. انتخاب، انتخاب نے کیا کام کیا؟ انتخاب نے وہ کام کیا جو روس کے ٹینک نہ کر سکے. وہ بھاگ رہے تھے اسلحہ چھوڑ کر، مسلمان ان کے پیچھے تھا، بھولے کم علم جاہل مسلمانوں نے انتخاب کو تسلیم کر لیا. انتخاب نے وہی کام کیا جو روس کے جنرلوں نے کر. آپ کو غزوہ ہند کی کانفرنس میں اگر ہم یہ حقائق نہ بتلائیں کیا ہوگا؟ کل آپ لڑنا شروع کریں گے جہاد کی طلب، شہادت کی رغبت، جنتوں کا حصول، یہ نعمات ان کا حصول مسلمان کی شان ہوتی ہے رغبت. آپ جائیں، جب آپ جائیں گے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا. آپ آخری دو چار ہاتھ جب کے لبے باندھ رہ گیا، آپ بالکل ختم کرنے والے ہوں گے، وہ آپ کو انتخاب سنائیں گے، آپ ٹھہر جائیں گے، جیتی ہوئی بازی آپ ہار جائیں. پہلے اسلام کو سمجھیے، وہ آپ کا ہتھیار ہے. ان سارے نکات کو سمجھیے، یہ آپ کے سٹنگرز ہیں، یہ آپ کے میزائلز ہیں، راکٹس ہیں، لانچرز ہیں. یا دین اللہ کا ہے، زمین اس کی ہے، ملکیت اس کی ہے، حاکمیت اس کی ہے، قانون اس کا ہے، معبود وہ ہے، ہم سارے کے سارے اس کے بندے ہیں. ہم اپنی آزادیاں اور حقوق کی جنگ نہیں لڑیں گے، انتخابات کے دست پر آ کر نہیں بیٹھیں گے، ہم میدان جنگ میں جا کے. ہاں اس تصورات کے ساتھ، اس وجوہ کے ساتھ پھر آپ کھڑے ہوئے، یا اللہ میں تیرا بندہ، بتا میرے لیے کیا حکم. اللہ کہتے ہاں جب تو اس طرح اپنے ذہن کو صاف کر کے، تصورات کو روشن کر کے، تو یہ جان لے کہ پبلک صرف اللہ کی مطیع ہے اور کسی کی، تو یہ جان لے کہ مسلمان کے لیے مقدس جگہ اس کی مسجد ہے، اسمبلیاں نہیں ہیں، تو یہ جان لے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے. جب تیرا یہ عقیدہ ہو جائے کہ دستور کی سیادت نہیں ہے، قرآن کی حاکمیت ہے، پھر ہم تجھے یہ بتلاتے ہیں کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ. اب تم کیا کرو؟ خالف الیہود والنصارى، ان کی مخالفت کرو. یا اللہ کس حد تک مخالفت کی حد کیا ہو؟ اللہ فرماتے ہیں حد کا ہم تعین کرتے ہیں، تو ہمارا سپاہی، ہماری اسٹریٹجی پر چلے، ہم جو تجھے وار اسٹریٹجی دے رہے ہیں اس کو فالو کرے گا، جو ویپنز تجھے دے رہے ہیں ان کو ہاتھ میں پکڑ کے چل. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، تو جہاد کر، قتال کر، قتل کر، مار کس کو؟ الذین لا یؤمنون باللہ، ایک کشمیری یا روسی کو نہیں. اب اپنے تصور جہاد کو محدود نہ کر لینا کسی ایک قوم یا ملک کے ساتھ. میرے بھائیوں، جہاد کو قرآن سے سیکھی. قاتلو، قتال کرو، کس کے ساتھ؟ یا اللہ صرف کشمیریوں کے خلاف ہند کے ساتھ لڑے بس، صرف روسیوں کے ساتھ لڑے بس، جب روس افغانستان کو چھوڑ دے ہم پیچھے آ جائیں، جب کل نسیما راؤ اپنے ٹروپ نکال لے ہم گھر کو آ جائیں نا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، جہاد کرو، قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے اللہ پر ایمان نہیں لاتے. ولا بالیوم الآخر، نہ تمہارا عقیدہ آخرت تسلیم کرتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله، اور نہ اس چیز کو حرام سمجھتے ہیں جس کو تمہارے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا. ولا یدینون دین الحق، اور جو سچے دین کو نہیں مانتے، جھوٹی صلیب کی پوجا کرتے. سبحان اللہ، آپ دیکھیے تو صحیح، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، مسیحیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا، نہ سولی دیا، نہ کوئی صلیب تھی، نہ اس کا تصور تھا. قرآن ہمارا باقاعدہ تکرار سے یہ کہتا ہے کہ صلیب نام کی کوئی چیز حقیقت میں تھی ہی نہیں. بدبخت مسیحی مقدس صلیب کہتے، خود جھوٹ گھڑتے ہیں اس کو مقدس کہتے، خود اسمبلی بناتے ہیں اس کو آنرڈ ہاؤس، آنریبل ہاؤس کہتے ہیں، خود دستور بناتے ہیں اس کو مقدس دستور کہتے ہیں، آسمانوں سے اترا ہوا قرآن اس کو پس پشتا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، قتال کرو تم ہر اس بے ایمان کے ساتھ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا، آخرت پر ایمان نہیں لاتا. ولا یدینون دین الحق، اسلام کو اپنا دین نہیں مانتا. کب تک؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید، افغانستان کی آزادی حد نہ رکھنا، کشمیر کا حصول حد نہ رکھنا، کوئی ایک محدود تصور ذہن میں نہ بسانا، ساری دنیا پر تمہارا یہ فریضہ ہے. حتی یعطو الجزیت عن ید وہم صاغرون، ان کی حیثیت گر جائے، حقیر وہ ہو جائے اور تھیلیاں جزیے کی وہ لے کے. ہاں غزوہ ہند بپا ہو گیا، ہم کو اب یہ لڑنا ہے، مگر ان ہتھیاروں کے ساتھ لڑنا ہے، اس سمجھ بوجھ کے ساتھ لڑنا ہے، یہ تصور، یہ فلسفی لے کے لڑنا ہے کہ ہند ایک رکاوٹ ہے بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی دعوت کے پھیلاؤ کی، اس کو توڑ کے کاٹ کے رکھ دے، اس کے بعد بیٹھ جائے نا جو حد اللہ رب العزت نے مقرر فرمائی ہے ان کو سامنے رکھنا. ان سے کیا ہوگا، پوری دنیا پر مسلمان ہر جگہ، ایک جگہ جہاد سے متاثر ہوگا دوسری جگہ کھلے گا، دوسری جگہ ہوگا تو تیسری جگہ کھلے گا. جہاد جب اس طرح عام ہو جائے گا تو ہر ہر محاذ پر مسلمان اپنی شکستوں کو فتح میں بدل رہا ہو. جب مسلمان اس طرح اپنی شکستوں کو فتح میں بدل رہا ہوگا، اللہ رب العزت اپنے اس فوجی کو یوں لڑتے دیکھ کر، میدان جنگ میں بہادری کے جوہر نمایاں دکھاتے دیکھ کر، آسمان سے رحمتوں برکتوں کے بارہ نازل کریں گے. اس کی نہ اکانومی برباد ہوگی، نہ اس کی سیاسیات تباہ ہوگی، نہ اس کے گھر، نہ اس کی بازار، ہر چیز اس کی فلاحی ہوگی. میرے بھائیوں، فی الحقیقت میں اس موضوع پر گفتگو کو طویل کرنا چاہتا تھا، بہت اس بات کی رغبت تھی کہ آپ بھائیوں سے کھل کے اس موضوع پر گفتگو کی جائے، مگر میرے بہت سے معزز ساتھی موجود ہیں جو انشاءاللہ مجھ سے کہیں بہتر طریق سے اس موضوع کی تمام گہرائیوں کو آپ کے سامنے وضوح سے بیان کریں گے. اسی قدر گزارشات پیش کرتے ہوئے میں اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
دار الہدا.
عزیز طالب علم ساتھیوں، طالب علم معاشرے میں عام لوگوں سے مختلف ذہن رکھتا ہے، عام لوگ بھی اس کے بارے میں کچھ مختلف توقعات اس کی ذات سے وابستہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ طالب علم ہوتا ہے. کسی کا زندگی میں کوئی مقصد رہتا ہے، کسی کا کوئی مقصد، اس کا مقصد علم کی طلب ہوتا ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ جب تک یہ جانا نہ جائے، طلب سچی صادق نہیں ہو سکتی. یہ ایک کامن سینس کی بات ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ علم سے کیا مراد ہے؟ طالب علم کے دو فرد ہیں، ایک مسلم طالب علم، ایک غیر مسلم طالب علم. جو مسلم طالب علم ہوگا وہ علم کو اللہ سے پوچھے گا، یہ منطقی بات ہے کہ جو مسلم اسٹوڈنٹ ہوگا، مسلمان طالب علم، جیسے مسلمان اپنی ہر چیز اپنے اللہ سے پوچھے گا، ویسے ہی وہ علم کی ڈیفینیشن، علم کیا ہے، کیوں ہے، کہاں سے حاصل ہوگا، مسلم طالب علم یہ بات اللہ سے پوچھے. جو غیر مسلم طالب علم ہوگا وہ اپنی عقل دوڑانے کی کوشش کرے گا، اور اس کی عقل کی دوڑ، اس کی صلاحیتیں کبھی بہتر نتیجہ لے آئے گی اور کبھی غلط نتیجہ لائے. ہمیں بطور مسلم طالب علم کے سب سے پہلے اسلام کو سمجھنا ہے، پھر علم کو سمجھنا ہے. جب ہم یہ دو چیزیں جان پائیں، پھر طلب کیا ہوتی ہے اس کا قاعدہ جاننا ہے، تب جا کر کے ہم صحیح مسلم طالب علم بنیں گے. اسلام اسلام ہے، اسلام اپنی پوری زندگی اپنی عمر، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی ساری سوچ بچار کی قوتیں، یہ سب کی سب اللہ کی اطاعت میں دے دینا، یہ اسلام ہے. اس لیے کہ اسلام لفظ یہ معنی کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ انکار کا عکس ہے، کفر کا عکس ہے. اسلام ماننا، کفر انکار، نہ ماننا. تو کیا ماننا؟ اللہ کو ماننا، اس کے سارے احکام کو ماننا، اپنے آپ کو سر سے پاؤں تک اللہ کے حکم کے تابع کر دینا، یہ اسلام. اور اب آئیے علم کی طرف کہ اسلام کے نقطۂ نظر سے علم کیا ہوگا. اسلام یہ کہتا ہے کہ علم جو اللہ کی طرف لائے، اللہ کا تعارف کروائے، وہ علم ہے. یہ تعریف بظاہر بڑی محدود ہے، لیکن جتنا جتنا آپ اس پر غور کرتے جائیں گے، آپ اسی قدر اس کی حقانیت اور سچائی سے آگاہ ہوتے جائیں گے. اللہ تعالی نے اپنے نبی کو قرآن مجید میں امی کہا تھا، النبی الامی، ہم نے تمہاری طرف نبی بھیجا، وہ امی تھا، ان پڑھ تھا، illiterate. کسی اسکول کالج سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن قرآن مجید ان کو معلم کہتا ہے، پڑھانے والے تھے. جو پڑھا ہوا نہ ہو وہ پڑھا کیسے سکتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو انسانوں کے ہاتھ پہ نہیں پڑھوایا تھا، بلکہ خود اس کی تعلیم فرمائی. اب جو تعلیم اللہ اپنے نبی کو دے رہے ہیں وہ اصل علم ہے، اور اس کو آپ قرآن مجید میں دیکھ لیجئے. پہلی جو وحی ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے، اس میں اللہ کی ذات کا تعارف ہے پیدائش کے حوالے سے، کہ اللہ وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق ہے. اس کے بعد دوسرا تعارف یہ ہے کہ وہ علم کا خالق ہے، لکھنے اور پڑھنے کا خالق ہے. اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کا نام، الذی خلق، جو سارے انسانوں کا خالق ہے، ساری کائنات کا خالق. خلق الانسان من علق، اس نے اس انسان کو لوچھڑے سے پیدا کیا. اقرا، پڑھ، وربک الاکرم، تیرا رب بہت بزرگ ہے، بزرگ تر ہے، پڑھ، تو پڑھ کر اس کی بزرگیوں، پڑھ کر اس کی طاقتوں، اس کی صلاحیات، اس کی توحید، اس کی ساری قدرتوں کو جانے گا، اس کی ذات کو پہچانے گا. اس کے بعد الذی علم بالقلم، صرف پڑھنا نہیں، اس نے لکھنا سکھایا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، لکھنے اور پڑھنے کی مدد سے اس نے انسان کو ہر وہ چیز سکھائی جو انسان نہیں جانتا تھا. اب آپ طالب علم لوگ، آپ اس وقت علم کی دنیا میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آج انسان بہت کچھ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ انسان جانتا ہے، انسان کے علم کی بنیاد اللہ رب العزت، اللہ نے اس کو یہ سب کچھ بتلایا ہے، ورنہ انسان یہ کچھ بھی جاننے کے قابل اہل نہ تھا. آپ دیکھ لیجئے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ذرا بڑی عمر کے طالب علم ہیں، وہ یہ واقعہ جانتے ہوں گے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. دو بیٹوں، دونوں بیٹوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا. جھگڑے میں ایک نے دوسرے کو دھمکی دی کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے کہا تو دھمکی دیتا ہے تو کر، میں تجھے قتل کرنے والا نہیں، کیونکہ میرے نزدیک میرا علم یہ کہتا ہے کہ قتل گناہ ہے. مجھے جو علم اللہ نے دیا ہے وہ علم یہ کہتا ہے کہ قتل گناہ ہے، لہذا میں تجھے قتل کرنے والا نہیں. اس نے یہ بھی کہا کہ میں یہ جانتا ہوں، میرا علم یہ بھی کہتا ہے کہ آج اگر تو مجھے مار دے گا تو کل تو اور میں دونوں ایک دربار میں کھڑے ہوں. لیکن اس بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اب وہ قتل تو کر چکا لیکن جاہل تھا، بھائی کی لاش کو دفن کرنا نہیں جانتا. قرآن مجید میں آتا ہے فبعث اللہ غرابا، تو اللہ نے ایک کوے کو بھیجا یبحث فی الارض، وہ آ کے اس قاتل بھائی کے سامنے اپنے پنجوں سے زمین کو کرید کر گڑا بنا رہا ہے. لیوریہو، اس قاتل کو پڑھائے کیف یواری سوعت اخی، کہ وہ جو قاتل ہے اپنے مقتول بھائی کے جسے لاش کو اب وہ مٹی میں دفن کیسے کرے. بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت انسان اپنے علم میں لایا ہوا ہے، وہ انسان مسلم ہے یا وہ انسان کافر ہے، یہ جتنا علم میرے بھائیوں اس وقت کائنات میں موجود ہے، وہ علم ٹیکنالوجی ہو، وہ علم کمپیوٹر سائنسز ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، جتنا علم دنیا میں موجود ہے، حقیقت میں اللہ رب العزت نے انسان کو یہ علم دیا ہے. بہت بڑی دلیل اس پر یہ ہے کہ انسان پہلے صرف لاش کو دفن کرنا یہ تک نہیں جانتا. قرآن نے یہ بات کہی کہ فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیج کر قاتل کو سکھایا کہ وہ مقتول کی لاش کو زمین میں دفن کیسے. یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سائنسدان کے ذہن میں تھیوریاں ڈالتے ہیں، پریکٹیکل کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں، مگر اللہ رب العزت انسان کو یہ کہتے ہیں کہ فاعلم، اے انسان تو یہ جان لے، تیرے علم کی انتہا معراج یہ ہونی چاہیے انہ لا الہ الا ہوا. علم کی بنیاد، علم کی اساس، علم کی معراج، علم کا نتیجہ یہ ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک. تو جتنی گھوڑے دوڑا لے سائنس میں، جب تو انتہائی آخر تک پہنچ جائے تب بھی تیرا علم صحیح نتیجہ یہی نکالے انہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی الہ ہے، وہی ساری کائنات کو چلاتا ہے. یدبر الامر، انتظام و انسران اس کائنات کا اللہ کا. تو کیا کر، اتنا بڑا عالم ہونے کے بعد جب تو اپنی سارے علم، اپنی سائنس ڈسکوریز دریافت، اس کی مدد سے اگر تجھے یہ پتا چل جائے، تجھے یقین آ جائے، تو پھر فاستغفر لذنبک، تو اپنے گناہ کا استغفار، اپنے گناہ کا تو توبہ مانگ، گناہ سے اپنے گناہ کو تو دور کر. تیری گمراہیاں دراصل تیرے گناہوں کے سبب ہیں، وگرنہ علم جتنا کائنات میں موجود ہے ہم نے اس کو رکھا ہے، ہم نے تیرے لیے پڑھنا رکھا، ہم نے تیرے لیے قلم کو پیدا کیا، لکھنا سکھایا، پڑھنے لکھنے کی مدد سے ہم نے تجھے علم الانسان ما لم يعلم، جو کچھ نہیں جانتا تھا ہم نے اس انسان کو دیا، مگر اس سارے ادارہ علم کی انتہا پوزیٹو یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان طالب علم، مسلمان سائنسدان، مسلمان اسکالر، مسلمان پروفیسر اللہ رب العزت سے واقف ہو جائے. یہ علم کی انتہا اور یہی علم کی ابتدا قرآن مجید نے ہمیں بتلائی، وگرنہ انسان اپنی ذات میں اللہ کی مدد کے بغیر تو اپنے قتل کیے ہوئے بھائی کو دفن کرنے کے قابل نہ. ہم آج جس علم کے پیچھے سرپٹ دوڑے چلے جا رہے ہیں، ہمارے نزدیک وہ بہت بڑا علم ہے. میرے بھائیو، حقیقت میں وہ علم نہیں ہے، ہماری بے بسی، ہماری کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم روٹی کھانے کے محتاج. ہم اس علم کو برائے علم نہیں پڑھ رہے، ہم اس علم کو برائے پیٹ پڑھ رہے. خرابی یہاں آئی کہ ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، ہم نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، ہم نے اللہ کی توحید کو نہیں جانا، ہم کائنات کے نظام کو چلتا دیکھ کر، ہم شمس و قمر کو، ان سیاروں کو، ان سارے کروں کو اپنی حرکت میں مسلسل دیکھ کر ہم یہ نتیجہ نہیں نکال پائے کہ ہاں فعلم انہ لا الہ الا ہوا، کہ زمین آسمان یہ شمس و قمر، یہ فلک، یہ چاند، یہ ستارے، یہ گردشیں آسمان و زمین کی، یہ سالوں کا گھوم گھوم کے آنا، یہ کیلنڈر لونر، یہ سولر لیونر کیلنڈر، شمسی قمری، ان کا چلنا، اس سسٹم میں تعطل پیدا نہ ہونا، یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں اللہ موجود ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی ملک دیتا ہے، وہی ملک چھین لیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، یہ ساری کائنات وہی چلا رہا ہے. فعلم، تو پھر جان لیتا طالب علم، انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس کائنات کا انتظام کرنے والا نہیں، کوئی بل کلنٹن یہودی ورلڈ آرڈر کے تحت اس کو نہیں چلا رہا، کوئی امریکہ کی آبزرویٹریز سائنسدان بیٹھ کے اس ساری کائنات کو کنٹرول نہیں کر رہے، حقیقت میں یہ اللہ کا ادارہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں اس کے سارے اسرار و رموز بتلا کر مجھے اس بات کا مکلف ٹھہرایا کہ میرا علم یہاں آ کے ختم ہو کہ ہاں یا اللہ کائنات کو چلتا دیکھ کر، اس کے اندر جتنے نظام تو نے رکھے ان کو صحیح صحیح ڈگر پہ چلتا دیکھ کر ہم اس بات کے قائل ہیں انہ لا الہ الا اللہ، کہ توحید حق ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. جب وہ وحدہ لا شریک مالک ہے، معبود ہے، رب ہے، مدبر ہے کائنات کا، وہ چلا رہا ہے، ڈائریکٹ کر رہا ہے پوری کائنات کا، مانیٹر ہے وہ اس کا، تو پھر ہم اس کے مسلم ہو جائیں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم یہ ہے کہ میں پھر سب سے پہلے آگے بڑھ کر کہوں یا اللہ اسلمت لرب العالمین، اللہ میرے علم نے مجھے یہ ہدایت بخشی کہ میں تیری ذات پر اسلام لا. کافر سائنسدان اور مسلم طالب علم میں یہی فرق ہے. مسلمان جو اسلام کے تحت چلے گا، وہ فزکس، کیمسٹری، یہ جتنی سائنسز ایڈوانسڈ ہیں، جب وہ ان کی فائنل سٹیج پر جائے گا تب وہ پکار کہے گا کہ ہاں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا واقعتا کوئی معبود نہیں، کائنات کا سارا انتظام اس پر بہترین دلیل. مگر جس کی عقل پہ پتھر ہوتے ہیں وہ مشاہدے کر کے بھی حقیقت کو پا نہیں سکتے. آپ دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ سائنسدانوں سے پیار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے پیار نہیں کرتے سوائے ان انسانوں کے جو اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اس کے دین اسلام کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیتے ہیں اور میدان جہاد میں صف باندھ کر مرصوص سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم زمین پر یہ فیصلہ کر کے رہیں گے کہ اللہ ہی اس زمین کا مالک و معبود. فرمایا ان اللہ یحب الذین، اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے، یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ کے دین میں، اللہ کے دین کی راہ میں، اسلام کے غلبے میں، اللہ کو منوانے میں، عقیدہ توحید کو دنیا پر نافذ کرنے میں، یقاتلون فی سبیلہ، اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، صفن، پوری لائن صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، اتنے پختہ جذبے کے ساتھ، اتنے قوی ایمان کے ساتھ، شہادتوں کی بڑی پرزور طلب کے ساتھ ایسی سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی رخنا، کوئی نفاق، کوئی کمزوری، کوئی فساد ان کے اندر نہیں ہوتا. دشمنوں کا وہ صفایا کرتے ہیں، دوستوں کو وہ زندہ کرتے ہیں، اللہ کے دین کو کھڑا کرتے ہیں، اسلام کو دنیا پر غالب کرتے ہیں، اسلام کو زندہ کرتے ہیں، اسلام ان کو زندہ کرتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ سارے اہل کفر پر اہل اسلام کو غلبہ عطا کرتا ہے. جو لوگ یہ عظیم کام کرتے ہیں، ان اللہ یحب الذین، اللہ ان کو پیار کرتا. میرے بھائیو، آپ تصور تو کیجئے کہ جس کو اللہ پیار کرے، ایک تو وہ ہے نا جی کہ ہم اللہ کو پیار کرتے ہیں، ایک وہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو پیار کرتے ہیں، یہ درجہ کتنا بڑا ہے.
کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرے، مگر یہ کب ہوگا؟ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور یہ مسلمان کے اسلام کی معراج یہ ہے. یہ جس تعلیم کے کھوکھلے تصور میں آج ہم ڈوبے ہوئے ہیں میرے بھائی، یہ اصل تعلیم نہیں، نہ اس کے اوریجن آپ کے پاس ہے، اس کی کوئی دور آپ کے ہاتھ میں نہیں، اس کے سلیبسز آپ کے نہیں، اس کے ٹیکسٹ آپ کے نہیں، اس کا سسٹم آپ کا نہیں. آپ کو تو یہ ایک بی ایس ای ایم ایس سی کی ڈگری کے بعد ستارویں گریڈ کی نوکری سے زیادہ کوئی چیز دینے کے قابل نہیں آپ کا یہ نظام تھا. زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی جو بیچارہ سر توڑ کوشش کر لیتا ہے وہ ڈاکٹر یا انجینئر ہی بن جاتا ہے، ستارویں یا اٹھارویں گریڈ میں کوئی نوکری لے کے اپنا پیٹ پال. ارے اللہ کے بندو، پیٹ تو جو بالکل ایک کلاس نہیں پڑھتا وہ بھی پال. علم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ علم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جاہل اور عالم میں اتنا فرق ہو جتنا رات اور دن. عالم و جاہل کبھی برابر نہیں ہوتے، ہم تو سارے برابری سے بھی بالکل نیچے گرے پڑے. یہ علم جس کو آج ہم مجبوراً علم کہہ کے پڑھ رہے ہیں، یہ لوہارا ترخانا ہے، منشی گیری لکھنا پڑھنا ہے. کوئی بیچارے آرٹس میں جائیں گے، کوئی بیچارے سائنس میں جائیں گے، سارے مجبوراً اس قسم کے کام کرتے ہیں. جن کو نام علم کا دیتے ہیں، حقیقت میں وہ ان کی روٹی کا دھندا ہو. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ مسلمان کو اس سے کہیں اونچا لے جانا چاہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق تو تیرا میرے پاس، میرے ذمہ ہے، فضل فضل تلاش کر. فضل کیا؟ فابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل ڈھونڈ. کیا ہے فضل؟ اللہ کا فضل یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہودیوں کے مال، عیسائیوں کے محلات اور دولتیں، ساری کافر دنیا کی دولتیں، بیلنسز، محلات، ان کی زمینیں، وہ مسلمان کے نیزے کی انی تلے ہوں. یہ اللہ کا فضل. جو ہے رزقی تحت ذل رمحی، میں اپنی معیشت کو لوہارے ترخانے میں نہیں ڈھونڈتا، میں ایسا طالب علم نہیں ہوں کہ میں علم پڑھوں کہ میں پیٹ پال سکوں. پھر تو مجھ سے جانور اچھا جو بیچارہ علم نہیں پڑھتا اور یہ پھول کے کپا بنا رہے. جانور ایک انسان سے کتنا کھا جاتا ہے، کتنا تگڑا ہوتا ہے، کتنا گوشت، کتنے وائٹامن، کتنا پروٹین اس کے اندر ہوتا ہے، کیا پڑھتا ہے بیچارہ. اگر علم اللہ کی توحید سے خالی ہے، خدا کی قسم وہ جہالت ہے، وہ علم نہیں. اور جب اللہ کی توحید مل جائے تو پھر جو توحید، یہ جان لیجئے میرے طالب علم، نوجوان، غیور، جوان خون دوڑتے ہیں آپ کی رگوں میں، اپنی عقل کو ابھی سے آپ صاف کر لیجئے گرد و غبار سے. جو علم اللہ کی توحید نہیں دیتا، خدا کی قسم وہ جہالت ہے، بالکل جہل ہے وہ، بھلے اس کے پاس ڈبل ٹرپل پی ایچ ڈیز. اور جو توحید موحد کو جہاد نہیں دیتی، خدا کی قسم وہ توحید نہیں. وقت بہت کم ہے، ہمارے پاس بھی نشست مختصر ہے، ملت اسلامیہ کے پاس بھی وقت عمومی طور پر بہت تھوڑا ہے. میں آپ طالب علموں کو یہ بات آج کہہ دیتا ہوں، زندگی میں کبھی آپ اس بات کو تول کے دیکھ لیجیے، وہ جہاد. اور جو توحید سینے میں آنے کے بعد پھر مسلمان کا دایاں ہاتھ تلوار دے کر، کلاشنکوف دے کر، یہودی، ہندو، مسیحی، اس کی گردن کاٹنے کے لیے کھڑا نہیں کرتی، جہاد پر جو توحید کھڑی نہیں کرتی، اللہ کی قسم وہ توحید نہیں ہے، وہ یہ مزاروں والوں کا تصوف ہے، شرک. کیا معنی ہے اس بات کے کہ لا الہ الا اللہ؟ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ لا الہ پڑھ کے گھر کو آ جاؤ، اس کے معنی یہ ہے کہ پرچمِ کفر بلند ہو تیری نگاہ میں، یا لا الہ نہ کہ، یا اسے تار تار کر، جب تو لا الہ کہہ دے تو کافر کا الہ دنیا میں زندہ نہ رہے. ایک فرق ہونا چاہیے متصوف مولوی جو مسجد سے نہیں نکلتا، اور اس مجاہد میں جو اللہ کی توحید کو رسول اللہ کی زبان سے جانتا ہے، واضح فرق ہونا چاہیے. موحد وہ ہے خدا کی قسم جو جب لا الہ کہتا ہے تو مندر گراتا ہے، گرجا گراتا ہے، یہودیوں کے معبد گراتا ہے، جمہوریتوں کی اسمبلیاں گراتا ہے، اللہ کی مسجد کو کھڑا کرتا ہے، اس لیے کہ مسجد اس کے اللہ کا گھر. جو موحد توحید پڑھ لے پھر امریکہ کے بنائے ہوئے ملک یہ حد بندیاں یہ پاسپورٹ یہ بارڈر لائن یہ ویزوں پر پابندیوں کو تسلیم کرے, اللہ کی قسم اس کی توحید بوتی ہے, اس کی توحید کے اندر جان ہی نہیں, شرک اس کے اندر مول. اور آپ دیکھ لیں مسلمان کہتا ہے لا الہ اور اسمبلی میں جاتا ہے, مسلمان کہتا ہے لا الہ اور گندی عدالتوں میں جاتا ہے جن میں انصاف کا قتل ہوتا ہے, انصاف سے پہلے جن میں اللہ کے تصور کو ختم کرنے کی کوشش کی. عدلیہ عدلیہ نہیں ہو سکتی جب تک قرآن کو معیار نہ بنائے, قرآن فیصل نہ ہو. خدا کی قسم نہ وہ ہائی کورٹ ہے نہ سپریم کورٹ ہے نہ سیشن کورٹ ہے, وہ ظلم کورٹ ہے. اس لیے کہ عدل دنیا میں یہ ہے کہ اللہ حق ہے, معبود ہے, قانون اس کا ہے, حکم اس کا ہے, حاکمیت اس کی ہے, یہ عدل. عوام کی طاقتوں کے جھوٹے فلسفوں پر, جمہوریتوں کی پلید کفریہ ذہنیت پر بنے ہوئے سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, سیشن کورٹ, لوور کورٹ, خدا کی قسم یہ ظلم کورٹ ہے, یہ عدل کورٹ نہیں. میں آپ کو یہ باتیں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ آپ طالب علم ہیں, آپ کے سینوں میں چند خانے خالی ہیں, شاید میری یہ بات وہاں رقم ہو جائے, لکھی جائے, پھر دنیا کی گرد اس کو دھندلا نہ سکے. جان لیجیے اس بات کو کہ اللہ کے رسول نے جب توحید سکھلائی تھی تو کیا کہا. اللہ تعالیٰ سائنسدانوں سے پیار نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے پیار نہیں کرتے سوائے ان انسانوں کے جو اللہ کے لیے, اس کی رضا کے لیے, اس کے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے, اس کے دین اسلام کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیتے ہیں اور میدان جہاد میں صف باندھ کر مرصوص سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم زمین پر یہ فیصلہ کر کے رہیں گے کہ اللہ ہی اس زمین کا مالک و معبود. فرمایا ان اللہ یحب الذین, اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے, یقاتلون فی سبیلہ, جو اللہ کے دین میں, اللہ کے دین کی راہ میں, اسلام کے غلبے میں, اللہ کو منوانے میں, عقیدہ توحید کو دنیا پر نافذ کرنے میں, یقاتلون فی سبیلہ, اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, صفاً پوری لائن صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, انہم بنیان مرسوس, اتنے پختہ جذبے کے ساتھ, اتنے قوی ایمان کے ساتھ, شہادتوں کی بڑی پرزور طلب کے ساتھ ایسی سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی رخنا, کوئی نفاق, کوئی کمزوری, کوئی فساد ان کے اندر نہیں ہوتا. دشمنوں کا وہ صفایا کرتے ہیں, دوستوں کو وہ زندہ کرتے ہیں, اللہ کے دین کو کھڑا کرتے ہیں, اسلام کو دنیا پر غالب کرتے ہیں, اسلام کو زندہ کرتے ہیں, اسلام ان کو زندہ کرتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ سارے اہل کفر پر اہل اسلام کو غلبہ عطا کرتا ہے. جو لوگ یہ عظیم کام کرتے ہیں, ان اللہ یحب الذین, اللہ ان کو پیار کرتا. میرے بھائیو آپ تصور تو کیجئے کہ جس کو اللہ پیار کرے, ایک تو وہ ہے نا جی کہ ہم اللہ کو پیار کرتے ہیں, ایک وہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو پیار کرتے ہیں. یہ درجہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرے, مگر یہ کب ہوگا؟ اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اور یہ مسلمان کے اسلام کی معراج یہ ہے, یہ جس تعلیم کے کھوکھلے تصور میں آج ہم ڈوبے ہوئے ہیں میرے بھائی, یہ اصل تعلیم نہیں, نہ اس کے اوریجن آپ کے پاس ہے, اس کی کوئی دور آپ کے ہاتھ میں نہیں, اس کے سلیبسز آپ کے نہیں, اس کے ٹیکسٹ آپ کے نہیں, اس کا سسٹم آپ کا نہیں. آپ کو تو یہ ایک بی ایس ای ایم ایس سی کی ڈگری کے بعد ستارویں گریڈ کی نوکری سے زیادہ کوئی چیز دینے کے قابل نہیں آپ کا یہ نظام تھا. زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی جو بیچارہ سر توڑ کوشش کر لیتا ہے وہ ڈاکٹر یا انجینئر ہی بن جاتا ہے, ستارویں یا اٹھارہویں گریڈ میں کوئی نوکری لے کے اپنا پیٹ پال. ارے اللہ کے بندوں, پیٹ تو جو بالکل ایک کلاس نہیں پڑھتا وہ بھی پال. علم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ علم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جاہل اور عالم میں اتنا فرق ہو جتنا رات اور دن. عالم و جاہل کبھی برابر نہیں ہوتے, ہم تو سارے برابری سے بھی بالکل نیچے گرے پڑے. یہ علم جس کو آج ہم مجبوراً علم کہہ کے پڑھ رہے ہیں, یہ لوہارا ترخانہ ہے, منشی گیری لکھنا پڑھنا ہے. کوئی بیچارے آرٹس میں جائیں گے, کوئی بیچارے سائنس میں جائیں گے, سارے مجبوراً اس قسم کے کام کرتے ہیں جن کو نام علم کا دیتے ہیں, حقیقت میں وہ ان کی روٹی کا دھندا ہو.
میرے بھائیو اللہ تعالیٰ مسلمان کو اس سے کہیں اونچا لے جانا چاہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق تو تیرا میرے پاس ہے, میرے ذمہ ہے, فضل فضل تلاش کر. فضل کیا ہے؟ فابتغوا من فضل اللہ, اللہ کا فضل ڈھونڈ. کیا ہے فضل؟ اللہ کا فضل یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہودیوں کے مال, عیسائیوں کے محلات اور دولتیں, ساری کافر دنیا کی دولتیں, بیلنسز, محلات, ان کی زمینیں, وہ مسلمان کے نیزے کی انی تلے ہوں. یہ اللہ کا فضل. جو علی رزقی تحت ذل رمحی, میں اپنی معیشت کو لوہارے ترخانے میں نہیں ڈھونڈتا. میں ایسا طالب علم نہیں ہوں کہ میں علم پڑھوں کہ میں پیٹ پال سکوں. پھر تو مجھ سے جانور اچھا جو بیچارہ علم نہیں پڑھتا اور یہ پھول کے کپا بنا رہے. جانور ایک انسان سے کتنا کھا جاتا ہے, کتنا تگڑا ہوتا ہے, کتنا گوشت, کتنے وائٹامن, کتنا پروٹین اس کے اندر ہوتا ہے. کیا پڑھتا ہے بیچارہ؟ اگر علم اللہ کی توحید سے خالی ہے, خدا کی قسم وہ جہالت ہے, وہ علم نہیں. اور جب اللہ کی توحید مل جائے تو پھر جو توحید, یہ جان لیجئے میرے طالب علم, نوجوان غیور, جوان خون دوڑتے ہیں آپ کی رگوں میں, اپنی عقل کو ابھی سے آپ صاف کر لیجئے گرد و غبار سے. جو علم اللہ کی توحید نہیں دیتا, خدا کی قسم وہ جہالت ہے, بالکل جہل ہے وہ, بھلے اس کے پاس ڈبل ٹرپل پی ایچ ڈیز. اور جو توحید موحد کو جہاد نہیں دیتی, خدا کی قسم وہ توحید نہیں. وقت بہت کم ہے ہمارے پاس, بھی نشست مختصر ہے. ملت اسلامیہ کے پاس بھی وقت عمومی طور پر بہت تھوڑا ہے. میں آپ طالب علموں کو یہ بات آج کہہ دیتا ہوں, زندگی میں کبھی آپ اس بات کو تول کے دیکھ لیجیے, وہ جہاد. اور جو توحید سینے میں آنے کے بعد پھر مسلمان کا دایاں ہاتھ تلوار دے کر, کلاشنکوف دے کر, یہودی ہندو مسیحی اس کی گردن کاٹنے کے لیے کھڑا نہیں کرتی, جہاد پر جو توحید کھڑی نہیں کرتی, اللہ کی قسم وہ توحید نہیں ہے, وہ یہ مزاروں والوں کا تصوف ہے, شرک. کیا معنی ہے اس بات کے کہ لا الہ الا اللہ؟ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ لا الہ پڑھ کے گھر کو آ جاؤ. اس کے معنی یہ ہے کہ پرچمِ کفر بلند ہو تیری نگاہ میں, یا لا الہ نہ کہ, یا اسے تار تار کر. جب تو لا الہ کہہ دے تو کافر کا الہ دنیا میں زندہ نہ رہے. ایک فرق ہونا چاہیے متصوف مولوی جو مسجد سے نہیں نکلتا, اور اس مجاہد میں جو اللہ کی توحید کو رسول اللہ کی زبان سے جانتا ہے. واضح فرق ہونا چاہیے. موحد وہ ہے خدا کی قسم جو جب لا الہ کہتا ہے تو مندر گراتا ہے, گرجا گراتا ہے, یہودیوں کے معبد گراتا ہے, جمہوریتوں کی اسمبلیاں گراتا ہے, اللہ کی مسجد کو کھڑا کرتا ہے, اس لیے کہ مسجد اس کے اللہ کا گھر. جو موحد توحید پڑھ لے پھر امریکہ کے بنائے ہوئے ملک, یہ حد بندیاں, یہ پاسپورٹ, یہ بارڈر لائن, یہ ویزوں پر پابندیوں کو تسلیم کرے, اللہ کی قسم اس کی توحید بوتی ہے, اس کی توحید کے اندر جان ہی نہیں, شرک اس کے اندر مول. اور آپ دیکھ لیں, مسلمان کہتا ہے لا الہ اور اسمبلی میں جاتا ہے, مسلمان کہتا ہے لا الہ اور گندی عدالتوں میں جاتا ہے جن میں انصاف کا قتل ہوتا ہے, انصاف سے پہلے جن میں اللہ کے تصور کو ختم کرنے کی کوشش کی. عدلیہ عدلیہ نہیں ہو سکتی جب تک قرآن کو معیار نہ بنائے, قرآن فیصل نہ ہو. خدا کی قسم, نہ وہ ہائی کورٹ ہے, نہ سپریم کورٹ ہے, نہ سیشن کورٹ ہے, وہ ظلم کورٹ ہے. اس لیے کہ عدل دنیا میں یہ ہے کہ اللہ حق ہے, معبود ہے, قانون اس کا ہے, حکم اس کا ہے, حاکمیت اس کی ہے, یہ عدل. عوام کی طاقتوں کے جھوٹے فلسفوں پر, جمہوریتوں کی پلید کفریہ ذہنیت پر بنے ہوئے سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, سیشن کورٹ, لوور کورٹ, خدا کی قسم یہ ظلم کورٹ ہے, یہ عدل کورٹ نہیں. میں آپ کو یہ باتیں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ آپ طالب علم ہیں, آپ کے سینوں میں چند خانے خالی ہیں, شاید میری یہ بات وہاں رقم ہو جائے, لکھی جائے, پھر دنیا کی گرد اس کو دھندلا نہ سکے. جان لیجئے اس بات کو کہ اللہ کے رسول نے جب توحید سکھلائی تھی تو کیا کہا؟ آپ نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ, توحید کا درس پڑھ لو, تملک العرب والعجم, ساری دنیا میں عدالتیں
تمہاری، نظام تمہارے، حکومتیں تمہاری، کوئی جج ہائی سپریم لوور کورٹ نہیں ہوگا، اسلام کورٹ، اسلام عدل، اسلام نظام. ہم نے کوئی چیز نہ سیکھی نہ پڑھی، ہم بیچارے نام کے طالب علم، نام کے موحد، نام کے مسلم. میں یہ باتیں اس جوش سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بوڑھوں کو ان کی مصلحت پسندی نے زنگ لگا دیا، جوان خون تو ابھرے، جوش میں آئے کہ توحید محمد کی زبان سے سیکھ کر جس جس صحابی نے جب تلوار بلند کی، اللہ کی قسم ایک ایک صحابی لشکروں کے لشکر کے کشتوں کے پشتے لگا تھا. ہم 90,000 بھیڑ بکرے کی طرح ذلیل ہو کے ہاتھ ہتھیار پھینک کے بھاگے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا. علم اور جہالت میں فرق ہے. جو علم توحید نہیں دیتا، بھلے وہ آپ کو ڈگریاں کتنی دے دے، وہ جہالت ہے. اور جو توحید آپ کو جہاد پر کھڑا نہیں کرتی، خدا کی قسم وہ توحید بناسپتی ہے، ملاوٹی ہے، اس کے اندر نقل اتنی ہے کہ اصل نام کی چیز ہی. میرے طالب علم ساتھیوں، آپ جوان ہیں، آپ کے سینے ابھی آلائشوں آلودگیوں سے پاک ہیں. اللہ اکبر، یہ افطاریوں کا وقت ہو رہا ہے، روزے آپ نے رکھے ہیں، افطاری کر لیجئے. قبل اس کے کہ ہم سے یہ مواقع بھی چھن جائیں، افطاریوں کے لیے مساجد میں اجتماع بھی نہ ہو سکیں، کیونکہ جب بناسپتی توحید ہوگی تو مسلمان کا اسلام یوں ہی ایک ایک کر کے چھنتا چلا جائے. آپ افطاری کو آئے، مسلمان روزہ رکھ کے افطاری کرنے نہیں، جنگ کرنے گئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر 1400 برس پہلے، آج ہم 1415 ہجری میں کھڑے اسلامی کیلنڈر پر، مگر ہم تو ٹھہرے غلام، 1995 کی تاریخ ڈالتے ہیں. موحد ہیں طالب علم مسلمان، جب تاریخ لکھیں گے 1995 لکھیں گے. ارے اللہ کے بندے، تیرے قرآن کو آئے 1900 سال گزرے، یہ تو کیلنڈر تیرا نہیں، تیری توحید ڈھیلی تھی، کیلنڈر بھی نہ تجھے دے سکی. ہاں اگر تیرا جہاد کبھی ہوتا تو تیرا دن تیرا ہوتا، رات تیری ہوتی، کیلنڈر تیرا ہوتا. وہ جو اسلامی کیلنڈر ہے، وہ جس کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ان عدت الشہور عند اللہ، آؤ ہم کیلنڈر تم کو دیتے ہیں، اثنا عشر شہرا، یہ جو 12 مہینے ہیں، یہ بھی انگریزوں سے مانگنے نہ جانا، جنوری فروری مارچ اپریل، اس کی گردان نہ پیٹتے رہنا. اللہ نے 12 مہینے، یوم خلق السماوات والارض، جب زمین و آسمان بنائی، کیلنڈر اس دن سے بنا دیا 12 مہینے. فرمایا رات کو کالا کیا کہ تم آرام کرو، دن کو روشن کیا، لتعلموا عدد السنین والحساب، تمہارا کیلنڈر اپنا. تو میرے بھائیوں، پہلا عظیم معرکہ مسلمانوں نے روزے کی حالت میں لڑا. اپنے روزے کو جہاد کی غرض سے رکھیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاد کی نعمت سے سرفراز کر سکے. وآخر دعوانا الحمد.
دار الہدا، بہترین ریکارڈنگ، معیاری اور سستی کیسٹس اور سیڈیز کا مرکز. دار الہدا، قرآن مجید کی تلاوت کے مکمل سیٹ، تقاریر اور ترانے آڈیو کیسٹ اور سیڈیز میں حاصل کریں. اس کے علاوہ خوبصورت پوسٹرز، سٹیکرز، کی رنگز، بیجز، کیلنڈرز اور اسلامی کتب بھی دستیاب ہیں. پتہ: شہ ہندی مارکیٹ، باٹی چوک، لاہور. فون نمبر 7639557، موبائل نمبر 0300948016166.